الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له
ما شاء الله
وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب
ما شاء الله
صلى الله عليه وسلم من سبني فاقتلوه ومن سب أصحابي فاجلدوا صدق الله ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے خاک ہو جاؤ گے افسانوں کھو جاؤ گے اپنے پرچم کا رنگ کہیں بھلا مت دینا سرخ شولوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے ہم سفر ڈھونڈو نہ کسی کا سہارا چاہو ٹھوکریں کھاؤ گے تو خود ہی سنبھل جاؤ گے
علماء اکرام کی تقاریر کے کیسٹ خریدنے کے لیے پتہ یاد رکھیں سرحد کیسٹ ہاؤس مین روڈ پیرودائی راولپنڈی
علماء اکرام دارالعلوم تعلیم القرآن راولپنڈی کے غیور نوجوانوں اور دوستو آج 3 اکتوبر کا یہ عظیم الشان پروگرام حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرکز علمی کا ایک شاہکار ہے. اس عظیم المرتبہ پروگرام میں سال ہا سال سے ہماری حاضری ہو رہی ہے اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس کی تعمیر و توسیع میں ترقی میں اضافہ ہو رہا ہے. حضرت مولانا قاضی احسان الحق صاحب کی قیادت میں اور نگرانی میں اس مرکز علمی میں دین کا بہت بلند پایا کام ہو رہا ہے. میرے بھائیوں آپ حضرات کو معلوم ہے کہ مولانا حق نواز جھنگوی کمیشن ان کا نصب العین ان کا پروگرام اب دنیا کے ہر طبقے میں نمایاں ہو رہا ہے. دنیا کے ہر طبقے میں مولانا حق نواز کا پیغام روشناس ہوتا جا رہا ہے. دبیش تہوں کے نیچے سے حقیقت کھل کر سامنے آ رہی ہے, اور وہ لوگ جو آج سے کچھ عرصہ پہلے تک سپاہ صحابہ کے پروگرام سے متفق نہیں تھے, روز بروز اس جماعت میں شامل ہو رہے ہیں اور اس پروگرام کو پوری دنیا میں اجاگر کرنے کے لیے نت نئے چہرے آپ کے سامنے آ رہے ہیں. جوں جوں شیعت کے مکروہ چہرے سے پردہ اٹھ رہا ہے, اسی طرح شیعت زخمی سانپ کی طرح تڑپ رہی ہے. شیعت نے دلائل کی دنیا میں شکست کھا کر کلاشن کوف, بندوق اور تشدد کا راستہ اختیار کیا ہے, اور یہ بات کہ دلائل کی دنیا میں شیعہ نے شکست کھائی ہے یہ کوئی نئی بات نہیں. دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ شیعت نے ہر مسلمان حکومت کو نقصان پہنچایا, ہر مسلمان حکومت کے خلاف چالیں چلی, ہر مسلمان حکومت کو زیر و زبر کرنے کے لیے عیسائیوں یہودیوں سے اتحاد کیا, اور اس کی مثالیں تاریخ میں واضح موجود ہیں. لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ شیعت دلائل کی دنیا میں علماء اہل سنت کا سامنا کر سکے. جب چاروں طرف سے شیعت مار کھا جاتی ہے تو پھر تشدد پر اترتی ہے, پھر ظلم, جبر, زیادتی, بدماشی, عیاری کے ساتھ وہ اپنا آپ منوانا چاہتی. لیکن ایسے وقت میں یہ سب باتیں اس کے زوال کی علامت ہوتی.
بے شک.
تشدد کے ذریعے کبھی کوئی آدمی کامیاب نہیں ہوا اور نہ ہو سکتا. میرے قائد مولانا حق نواز شہید نے فرمایا تھا کہ شیعہ کائنات کا بدترین کافر ہے.
بے شک.
یہ بات دن بدن واضح ہوتی جا رہی ہے کہ شیعہ واقعی کائنات کا بدترین کافر ہے. دنیا میں یہودی بھی کافر ہے, عیسائی بھی کافر ہے, ہندو بھی کافر ہے, لیکن کوئی کافر ایسا نہیں جس نے اپنے خالق و مالک کو جھوٹا کہا. دنیا کے کسی کافر میں, یہودی بھی خدا کو مانتا ہے لیکن یہودیوں نے اپنے خدا کو کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ جھوٹ بولتا ہے, عیسائیوں نے کبھی اپنے خدا کو یہ نہیں کہا کہ وہ جھوٹ بولتا ہے, ہندو جس کو قدرت کا کرشمہ سمجھتے کبھی اس کے بارے میں ہندوؤں نے یہ عقیدہ نہیں رکھا کہ وہ جھوٹ بولتا ہے, سکھوں نے جس کی پوجا کی اس کے بارے میں کبھی یہ عقیدہ نہیں رکھا کہ یہ جھوٹا ہے. میرے بھائیوں, یہودیوں نے, عیسائیوں نے, ہندوؤں نے اور سکھوں نے کبھی اپنے خالق کو جھوٹا نہیں کہا, اور کبھی اپنے پیغام کو یا اپنے محسن و مربی کو کبھی کسی نچلی سطح کے آدمی سے کمتر نہیں بتایا, اور کبھی اپنے پیشوا کے قریبی آدمیوں کو ماں بہن کی گالی نہیں دی. یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیغمبر مانا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حواری دنیا میں موجود تھی، لیکن پوری دنیا کا یہودی آج بھی یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ موسیٰ کے قریب جو لوگ رہتے تھے، جو صبح اور شام اس کے ساتھ تھے، جو دوپہر اور شام میں اس کے قریبی تھے، وہ نعوذ باللہ کافر تھے یا منافق تھے یا شیطان تھے یا کماش تھے یا عیار تھے یا زانی تھے یا شرابی تھے. پوری دنیا کے کسی یہودی کا یہ عقیدہ نہیں. عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مت. یہ ہو سکتا ہے اور یہ موجود ہے کہ عیسائیوں نے کہ کئی فرقے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشہور شاگرد پطرس کو دیکھو، ان کے مشہور شاگرد پولوس کو دیکھو، ان کی رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے اور اختلاف موجود ہے، جس کی وجہ سے عیسائیوں کے دو طبقے پروٹسٹنٹ اور کیتھولک فقہ جو آج پوری دنیا کے اندر موجود ہے، یہ فرقے بھی موجود ہیں، لیکن پولوس نے یا پطرس نے کبھی ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالی نہیں دی، اور کبھی یہ عقیدہ نہیں رکھا کہ جو موسیٰ کا حواری ہے، موسیٰ عیسیٰ کا حواری ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کا قریبی ہے اور صبح اور شام کا ساتھی ہے، وہی بدماش ہے، وہی منافق ہے، وہی عیار ہے. یہ عقیدہ دنیا کے کسی عیسائی نے نہیں رکھا. میرے بھائیو، ہندوؤں کو دیکھو، ہندوؤں نے جس کتاب کو اپنا پیشوا کہا اس کو وید کہتے، اور ویدوں وید کی کئی قسمیں ہیں، کتابوں میں موجود ہیں. اور ہندوؤں نے پانچ پیارے مانے، یہ پانچ پیارے جو ہمیں اپنے مالک سے ملائیں، لیکن کسی دنیا کے ہندو کا یہ عقیدہ کبھی نہیں رہا کہ یہ جو پانچ پیارے ہیں ان کے قریب والے بدماش ہیں، یا ان کے ساتھ رہنے والے بے ایمان ہیں، یا جو ان کے ساتھی ہیں یا شاگرد ہیں وہ بدکماش ہیں. ایسا عقیدہ کبھی ہندوؤں نے نہیں رکھا. میرے بھائیو، پوری دنیا میں یہ بات عقل کے خلاف ہے کہ پوری دنیا میں عیسائیت ہو، یہودیت ہو، ہندو مت ہو، یہ عقیدہ نہیں رکھتی. یعنی تینوں کافر یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ ہمارا خدا جھوٹ بولتا ہے، یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ ہمارے پیغمبر میں یا پیشواؤں کے قریبی لوگ بدماش تھے، قریبی لوگ بے ایمان تھے. یہ دنیا کے کسی کافر کا عقیدہ نہیں، کسی عیسائی کا، کسی یہودی کا، کسی ہندو کا یہ عقیدہ نہیں. لیکن آپ حیران ہو گے کہ دنیا میں ایک شیعہ ذب ایسا ہے، ایک شیعہ کا ایسا کفر ہے کہ جنہوں نے اپنے خالق کو مالک کو جھوٹا کہنے میں کوئی تعمل نہیں کیا، کوئی غور و فکر بھی نہیں کیا کہ ہم کس کو جھوٹا کہہ رہے ہیں. جس خالق نے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، اسی خالق کو شیعہ نے جھوٹا بھی کہا، اس کو منحرف ہونے والا بھی کہا، اس سے بغاوت بھی کی، اور اس کے بعد جس پیغمبر کو اپنا پیغمبر کہا، اس پیغمبر سے بعد میں آنے والے، اسی کی اولاد میں پیدا ہونے والوں کو اس نبی نے برتر بتایا، اور جو لوگ اس پیغمبر کے ارد گرد تھے، جن لوگوں نے اس نبی پر جان دی، جن لوگوں نے اس پیغمبر کو اس پیغمبر کے آگے پیچھے جانے قربانی کی، جن لوگوں نے اس نبی کے لیے سب کچھ لٹایا، اولاد قربان کی، مال لٹایا، سب کچھ کا قربان کر دیا، جنہوں نے چمکتی ہوئی تلواروں کے نیچے بھی اپنے محمد کو نہیں چھوڑا، جنہوں نے دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹ کر بھی اپنے پیغمبر کو نہیں چھوڑا، جنہوں نے کیسر و کسرا سے مقابلہ کر کے بھی اپنے رسول کو نہیں چھوڑا، جنہوں نے بچوں کو اور بیویوں کو علیحدہ کر کے بھی اپنے نبی کو نہیں چھوڑا، اور ان لوگوں کو کافر کہنا، ان لوگوں کو منافق کہنا، ان لوگوں کو بدکواش کہنا، ان لوگوں کو شیطان کہنا، یہ شیعہ کا عقیدہ ہے. اور دنیا کا کوئی کافر اس قسم کے غلط عقیدے کا جو عقل کے خلاف ہو، لاجک کے خلاف ہو، فطرت کے خلاف ہو، نیچر کے خلاف ہو، دنیا کا کوئی کفر ان بدماشیوں کا متحمل نہیں ہو سکتا جن کا متحمل شیعہ کا عقیدہ ہے. آج میرے قائد کی یہ بات ایک ایک بچے کے قلب میں اتر چکی ہے کہ میرے قائد نے کہا تھا کہ شیعہ کائنات کا بدترین کافر ہے. لوگ سمجھتے تھے کہ کیسے کافر ہے، لیکن میرے قائد کی یہ بات آگے پھیلتی رہی، آگے پہنچتی رہی، دنیا کو پتا چلا کہ شیعہ کی کتاب اصول کافی میں باب البراء باندھا گیا، اور اس باب میں محمد بن یعقوب کلینی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو کبھی کبھی بادہ ہو جاتا ہے. اس سے پوچھا گیا بادہ کا کیا معنی، تو اس نے بتایا کہ بادہ کا یہ معنی کہ اللہ تعالیٰ پہلے ایک فیصلہ کرتا ہے، بعد میں اس کے الٹ کر دیتا ہے. تو لوگوں نے کہا یہ تو جھوٹ ہے، تو محمد بن یعقوب کلینی نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ بھی جھوٹ نہیں ہے بلکہ یہ تو سچ ہے، مقابلے میں یہ کہا اس کو جھوٹ کہو، اس کو فریب کہو، اس کو انحراف کہو، لیکن سنو ہمارا عقیدہ یہ ہے. محمد بن یعقوب کلینی نے کہا کہ 1,24,000 پیغمبر اس وقت تک ان کو نبوت نہیں ملی جب تک ان کا یہی عقیدہ خدا کے بارے میں نہیں تھا. اس کی وضاحت کی گئی ہے، یہ بات شیعہ کی کتاب اصول کافی میں موجود ہے کہ تمام انبیاء نے اس عقیدے کا اقرار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وعدہ ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کبھی کبھی جھوٹ بولتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی کبھی انحراف کرتا ہے وعدوں سے، تو اس کے بعد ان کو نبوت ملتی ہے. یہ بات نہ یہودیوں نے کہی، نہ عیسائیوں نے کہی، نہ ہندوؤں نے کہی، نہ سکھوں نے کہی. یہ بات اگر کہی ہے تو دنیا کے صرف ایک کافر نے کہی ہے جس کا نام شیعہ. عیسائیوں نے اختلاف کیا ہے کہ پطرس کی فلاں کتاب سے ہی نہیں، یعنی جو عیسیٰ علیہ السلام کا سب سے پہلا حواری تھا اس سے اختلاف کیا کہ جو کتاب پطرس نے لکھی ہے اس میں اپنے پیغمبر کی تعلیمات آدھی لکھی ہیں، پوری لکھنی چاہیے تھی. بھئی پوری کہاں ہے؟ دوسری کتاب میں موجود ہے. یہ نہیں کہا کہ پطرس نے غلط بیانی کی، بلکہ یہ کہا کہ آدھی کتاب پولس نے لکھی، آدھی کتاب پطرس نے لکھی. تو دونوں کو ایک جگہ جمع کرنا چاہیے تھا. عیسائی کے دو فرقے ان دونوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ دونوں مجموعوں کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے. یہ کسی نے نہیں کہا کہ پطرس جھوٹا تھا یا پولوس جھوٹا تھا. آج پروٹسٹنٹ فرقہ ہے، کیتھولک فرقہ ہے عیسائیوں کا، فرانس میں آباد ہے، کینیڈا میں آباد ہے، امریکہ میں آباد ہے، برطانیہ میں آباد ہے. کسی نے اپنے پیغمبر کے کسی صحابی کو گالی نہیں دی، اپنے نبی کے کسی صحابی کو برا نہیں کہا. لیکن میرے بھائیوں آؤ، دنیا میں ایک کافر ایسا ہے کہ جس نے اپنے پیغمبر کے سب سے پہلے صحابی کو شیطان کہا ہے، پہلے صحابی کو منافق کہا ہے، پہلے صحابی کو ماں کی گالی دی ہے، پہلے صحابی کو بہن گالی دی ہے، اور دوسرے صحابی کو شرابی لکھا ہے، تیسرے صحابی کو زانی لکھا ہے، اور اس کے ایک صحابی کو بدکماش لکھا ہے، ایک صحابی کو منافقوں کا سردار لکھا ہے. یہ بات نہ یہودی کر سکا، نہ عیسائی کر سکا، نہ ہندو کر سکا، نہ شیطان کر سکا. یہ بات کی ہے تو صرف کائنات کے بدترین کافر شیعہ نے کہی ہے. جب ان سارے حقائق کے بعد میں نے لفظ شیعہ پہ غور کیا تو مجھے لفظ شیعہ میں جامعیت نظر آئی کہ یہ لفظ وہ ہے جس میں سارے کفر آ کر جمع ہو جاتے ہیں. لفظ شیعہ کیا ہے؟ چار الفاظ ہیں. پہلے لفظ شین ہے، دوسرے لفظ یا ہے، تیسرا لفظ عین ہے، چوتھا لفظ ہا ہے. تو میں نے دیکھا شین سے مراد شیطان ہے، انتخاب صحیح ہے، یا سے مراد یہودی ہے، انتخاب صحیح ہے، عین سے مراد عیسائی ہے، انتخاب صحیح ہے، ہا سے مراد ہندو ہے، انتخاب صحیح ہے. باقی کوئی دلیل نہ ہو اور تمہارا تو نام ہی بدترین کافر ہونے کے لیے کافی.
تقریر سنے بھائی،
یہ ایک دفعہ میری تقریر میں ایک خان صاحب نعرہ بھول گئے تھے، نعرہ اے مولوی صاحب. جذبے کی بات ہے، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ شیعہ کا کفر پوری دنیا میں واضح ہو چکا ہے. ہو چکا ہے یا نہیں؟ بلند آواز سے ہوتا ہے یا نہیں؟ میں کہتا ہوں آج کتابوں سے ہٹ کر ایک بات پہ غور کریں، صرف ایک بات پہ. میں اس بات پہ رائل رکھتا ہوں اللہ کے فضل سے کہ شیعہ ہندوؤں سے بڑا کیوں کافر ہے، اس پر بڑے دلائل. سکھوں سے بڑا کیوں کافر ہے، یہودیوں سے بڑا کیوں کافر ہے، عیسائیوں سے بڑا کیوں کافر ہے، اس پر بڑے دلائل بیان ہو سکتے ہیں. لیکن صرف ایک لفظ کہتا ہوں، ایک بات بتانا چاہتا ہوں. مسلمانوں کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ ہے یا نہیں؟ کتنے جز ہیں مسلمانوں کے کلمے کے؟ کتنے جز ہیں؟ دو جز ہیں. اور شیعہ کے کلمے کے کتنے جز ہیں؟ کتنے جز ہیں؟ اب آپ دیکھیں، مسلمان کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور شیعہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفۃ بلا فصل. یہ جو دو حصے مسلمانوں نے تھے کلمے کے، اگر یہ مسلمان ہے تو پانچ حصے والا بھی اگر مسلمان ہے تو پھر یہ اسلام نہ ہوا، یہ تو دنیا میں صابیوں کا مذہب ہوا. کہ صابیوں کے مذہب میں جو داؤد علیہ السلام کو مانتا ہے وہ بھی صابی ہے، وہ نہیں مانتا وہ بھی صابی، ایسا مذہب ہے. تو پھر تو ایسا مذہب ہوا کہ دو کلمے کے جزوں والا بھی مسلمان اور پانچ جزوں والا بھی مسلمان، تو پھر کلمہ کیا ہوا، بنیاد کیا ہوئی، توحید کہاں گئی، اسلام کی حد کہاں چلی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمے کے دو جز ہیں، کتنے جز ہیں؟ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ تک کلمے کے کتنے جز ہیں؟ کلمے کا ایک جز بدلا، کلمے کا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ ایک جز بدل گیا، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ ایک جز بدل گیا، لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ ایک جز بدل گیا. اس دور میں جب حضرت داؤد علیہ السلام تھے یہ کلمہ صحیح تھا، دین کا کلمہ تھا، موسیٰ علیہ السلام موجود تھے یہ کلمہ صحیح تھا، عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے ان کا کلمہ صحیح تھا، سچے نبیوں کا کلمہ تھا. لیکن جب محمد رسول اللہ کا دور آیا تو لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ جو پڑے گا وہ کافر ہو جائے گا، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ پڑے گا کافر قرار پائے گا، لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ پڑے گا کافر قرار پائے گا. حالانکہ کلمے کا اس نے جزوں میں تبدیلی نہیں کی، دو جزوں سے تین نہیں بنائے، دو جزوں سے ایک نہیں بنایا، صرف ایک جز کو اپنے محل پہ نہیں پڑا، اپنی جگہ پہ نہیں پڑا، اپنے دور میں نہیں پڑا، کافر قرار پائے. جن لوگوں نے کلمے کا ایک جز اپنے پیغمبر دور سے ہٹ کر پڑا وہ تو کافر ہو گئے، جنہوں نے محمد کے کلمے کی ساری شکل بدل دی وہ مسلمان کیسے قرار پائے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفۃ بلا فل، یہ تین جز کہاں سے آئے ہیں؟ یہ تین جز کس نے بڑھائے ہیں؟ فرانگ کی چوٹی میں کملی والے نے اعلان کیا تھا تو کلمے کے دو جز تھے، بلال کو تپتی ریت پہ لٹایا گیا تھا کلمے کے دو جز تھے، سمجھیا کے ٹکڑے کیے گئے تھے تو کلمے کے دو جز تھے، زمیرہ کی آنکھیں نکالی گئی تھی کلمے کے دو جز تھے، محمد کے دندان شہید ہوئے تھے اس کلمے کے دو جز تھے، جو کلمہ محمد نے پڑھا تھا اس کے دو جز تھے، جو 144,000 صحابہ نے پڑھا تھا اس کے دو جز تھے. یعنی دو جزوں سے پیغمبر مسلمان ہو، دو جزوں سے صحابہ مسلمان ہو، دو جزوں سے خاندان نبوت مسلمان ہو. اگر دو جزوں سے اسلام میں داخل ہوتا ہے تو پانچ جزوں کی کیا ضرورت ہے؟ پانچ جز کہاں سے آئے؟ پانچ جز کون لایا؟ ایک کلمے کی شکل کو بدل جائے، میں چپ کر جاؤں اسلام کی بنیاد کو ہلا دیا جائے، میں چپ کر جاؤں اے ہم روح افزا کی جعلی بوتل ہو مقدمہ درج ہوتا ہے، محمد کا کلمہ جعلی بنایا جائے میں کیسے خاموش ہو جاؤں؟ اور کلمہ اسلام کی سند ہے، اسلام کی دستاویز ہے، اسلام کی بنیاد ہے، اور بنیاد جو ہے اس کے دو جز ہیں، پانچ جز بنیاد نہیں ہے، یہ جعلی کلمہ ہے. ٹرک کی جعلی سند پہ پرچہ ہوگا، ایس پی کی جعلی سند پہ پرچہ ہوگا، اور کلمہ اسلام کی جعلی سند جو پڑے گا سپہ صحابہ اس کو کافر کہے گی، اس بدماش کو اسلام کے دائرے سے نکال کر ہندوؤں اور سکھوں سے آگے کھڑا کر دے گی. شیعہ نے کلمے کے کتنے جز پڑے؟ کتنے جز پڑے؟ اور مسلمانوں کا کلمہ کتنے جزوں والا؟ تو پانچ والا بھی مسلمان، دو والا بھی مسلمان، یہ کیسے ہو گیا؟ اور بنیاد ہی جس کی جعلی ہے، جس کی بنیاد ہی کوئی نہیں، اس کو مسلمان کہتے ہیں. حکمرانوں تمہیں بات سمجھ میں نہ آئے میرا قصور نہیں ہے،
وزیروں، سیاستدانوں، مولویت پیروں، تمہارے دماغ میں بات نہ آئے میرا یہ حق نواز کا قصور نہیں، تم میری بات کا جواب دے دو، بتاؤ کیا شیعہ کا یہ کلمہ نہیں؟ بولو مسجد میں بیٹھے ہو، یہ کلمہ نہیں ہے شیعہ کا؟ پانچ جزوں والا یہ مسلمان ہے تو پھر تم کافر ہو، تم مسلمان ہو تو شیعہ کا، یہ کیسے ہوگا کہ جس نے کلمے کے دو جز پڑے وہ بھی مسلمان، جس نے پانچ پڑے وہ بھی مسلمان، ایک کل کو بدماش آئے وہ کہے میں دس جز پڑھتا ہوں وہ بھی مسلمان؟ میرے بھائی شیعہ کے کفر کی بڑی وجوہات ہیں، لیکن میں آج جس ٹاپک پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس پہ آپ غور فرمائیں کہ دنیا کا یہی سب سے بڑا وہ کافر ہے کہ جس نے اپنے پیغمبر کے دوستوں کو ماں بہن کی گالی دی ہے یا نہیں دی، اور اس پر کتابیں موجود ہیں، اور ان کتابوں کے چھپ جانے کے بعد، ان کے مندر عام پہ آ جانے کے بعد کوئی دعویٰ شیعہ کا قابل قبول نہیں. 28 ستمبر کو لاہور میں وزیر اعظم سے ہماری ملاقات ہوئی، کئی آدمیوں نے کہا کہ آپ کو ملاقات کے لیے نہیں جانا چاہیے، میری جماعت میں کئی آدمیوں نے کہا کہ آپ اس پہ غور کریں، لیکن خود میری رائے بھی یہ تھی کہ جب تک جماعت کا مکمل فیصلہ نہیں ہوتا ہمیں وزیر اعظم کے پاس نہیں جانا چاہیے، لیکن جماعت کے آرستی حلقوں نے اس پہ بڑا غور کیا اور غور کر کے یہ سوچا کہ فیصلہ دعوت تو اس بات پر ہے کہ تم شیعہ کو کافر کہتے ہو، آ کر بتاؤ کیوں کافر کہتے ہو، تمہیں بتانا چاہیے تم شیعہ کو پکوں چوراہوں میں کافر کہتے ہیں، فرقہ واریت اس سے پھیلتی ہے، اگر تم سچے ہو تو آ کر بتاؤ، تو ہمیں ان اس سوال پر جانا چاہیے تھا یا نہیں چاہیے تھا؟ بھئی انہوں نے کہا کہ شیعہ کو کافر تم کہتے ہو، بتاؤ کس دلیل سے کافر کہتے ہو؟ چنانچہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم جائیں گے، ہم وہاں پہنچے، پاکستان کی تمام مذہبی جماعتیں، تمام جو سیاسی اور مذہبی ہیں دونوں، وہ بھی جمعیت علماء اسلام کے دو گروپ، جمعیت علماء پاکستان، جمعیت اہل حدیث، جماعت اسلامی اور پاکستان کی دیگر تمام مذہبی جماعتیں وہاں موجود تھیں، ان کے نمائندے موجود تھے، وہاں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے بھی نمائندے تھے، تو سپاہ صحابہ بھی وہاں موجود تھے، وہاں جس عالم کو تقریر کا موقع ملا اس نے سب سے پہلے یہ کہا کہ بھئی گالی نہ دو، کس کو برا نہ کہو، ہر عالم کا یہ کہنا کہ گالی نہ دو یہ تو ہمارے حق میں تھا، یہ تو ہماری تائید میں تھا، ہم بھی تو یہی کہتے ہیں گالی نہ دو، ہم یہی کہتے ہیں نا. ایک بزرگ نے کہا کہ نہ بدگمانی کرو نہ بد زبانی کرو، اس کی بات بڑی اچھی تھی، ہم نے کہا اسی پر گفتگو کرتے، تو خطیب پاکستان مولانا محمد ضیاء القاسمی صاحب نے فرمایا کہ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ حضرت عائشہ کو کوئی آدمی طوائف رکھے اور ہم چپ کر جائیں، یہ برداشت نہیں. مولانا ضیاء القاسمی صاحب نے فرمایا کہ میرا مطالبہ ہے کہ صحابہ اور صحابیات کے گستاخ کے لیے سزائے موت مقرر کی جائے، انہوں نے یہ مطالبہ کیا، تو مجھے اسی جگہ پر بیٹھے ایک عالم نے کہا کہ نبی کی گستاخی پر تو سزائے موت ہو سکتی، صحابہ کی گستاخی پر کیسے سزا ہو؟ تو ریاض حسین نقوی اسلام آباد کا، اس نے کہا بھئی ہم صحابہ کے گستاخ کے لیے جو تجویز سپاہ صحابہ نے پیش کی ہے ہم اس کی 100% تائید کرتے ہیں، اللہ نے دشمن سے بات کیسی نکالی، لیکن اس نے تو یہ سمجھا کہ یہاں بھی تکیہ چل جائے گا، کہ یہاں بھی تکیہ چل جائے گا، لیکن تکیہ حق نواز کے غلام کیسے چلنے دیں گے؟ اس نے یہ بھی کہا کہ سزائے موت کے علاوہ اگر اس سے بھی کوئی سخت سزا ہے تو صحابہ کے گستاخ کو میں وہی دینے کو تیار ہوں، اس کے ماننے کو تیار ہوں. ہم نے کہا بات بن گئی، اور یہ کہہ کر اس نے چاکی کیا کہ اپنی جیب سے ایک کیسٹ نکالی اور کیسٹ نکال کر وزیر اعظم کو دی. انہوں نے کہا جی یہ سپاہ صحابہ والوں کا تو کام ہی ایک دوسرے کو کافر بنانا. دیکھو یہ تقریر ہے فاروقی صاحب کی. اس تقریر میں فاروقی صاحب نے مولانا احمد رضا خان بریلوی کو کافر کہا, اور وہ تقریر غالباً تعلیم القرآن کی ہے, پرانی کی تقریر. اچھا اس تقریر میں بھی کافر کسی کو ہم نہیں کہا. میں نے کہا میں چیلنج کرتا ہوں ایک لفظ بھی کفر کا اسی کیسٹ سے وزیر اعظم ثابت کر دیں. کوئی کیسٹ کی کیسٹ میں ایسی بات نہیں, کوئی بات ہی نہیں. خیر اس نے تو چکر چلایا کہ دیکھو جی یہ کیسٹ ہے. ہم نے کہا کیسٹ کو بعد میں رکھو, پہلے یہ بات کرو. تم نے کہا صحابہ کے گستاخ کو سزائے موت دو, ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہمارا بھی یہی مطالبہ ہے. میں نے کہا کہ میں 110 کتابیں تمہاری یہاں لایا ہوں. 110 کتابیں شیعہ کی جو پاکستان میں شیعہ نے صحابہ کے خلاف لکھی ہیں, جو آج کل مارکیٹ میں مل رہی ہیں. 110 کتابوں سے جہاں جہاں گستاخی ہے اس صفحے کا ہم نے فوٹو اسٹیٹ کرایا اور وہ دستاویز تیار کی جو 265 صفحات کی دستاویز تھی, اور 265 صفحات کی دستاویز پر مشتمل ہم نے 50 سیٹ تیار کیا, اور وہ 4 دن پہلے سپاہ صحابہ نے وہاں ایک مکتبہ اور لائبریری کھول دی تھی جہاں یہ ہمارے ماہرین نے یہ کام کیا تھا. اور جب ہم نے وہ دستاویز وزیر اعظم کے سامنے رکھی اور مولانا عبدالستار خان نیازی کے سامنے وہ دستاویز رکھی کہ جس میں صحابہ کو ماں بہن کی گالیاں دی گئی ہیں, تو ہم نے کہا کہ تم نے تو زبانی کہہ دیا کہ صحابہ کے گستاخ کو سزائے موت دو, ہم منظور کرتے ہیں. یہ تمہارے باپ خمینی کی کتاب ہے, اس نے عمر کو کافر لکھا ہے, تم ابھی فیصلہ کرو کہ خمینی کو ہم سزائے موت دیں تمہیں منظور ہے؟
بہت اچھا.
اس نے کہا وہ فوت ہو گیا. میں نے کہا ہمیں بھی پتا ہے فوت ہو گیا.
بہت اچھا.
ہمیں بھی پتا ہے مر گیا, جہنم میں لا گیا.
بہت
اچھا. جہاں وہ چلا گیا ہے وہاں زیادہ سزا مل رہی ہے. مل رہی ہے یہ. لیکن جس بدماش نے یہ کتاب چھاپی ہے اور بعد میں فروخت کی ہے اس کو بھی یہی سزا ملی. بھائی کہا تو اس نے دعوے سے تھا کہ صحابہ کے مستاخ کو سزائے موت دے دو, تو ہم نے وہ کتابیں پیش کی. اور پھر پاکستان میں جو زندہ ان کے مصنف تھے ان کی کتاب میں نے پیش کی, اور وہ میں ابھی آپ کے سامنے پیش کروں. وہ کتاب پیش کی, میں نے کہا آپ بتاؤ کہ ان کو سزائے موت ہو. اس نے کہا کہ میں بھی کتابیں لا سکتا ہوں, میں بھی کتابیں. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, آپ بکھلاہٹ کا شکار کیوں ہیں؟ کتابیں تو آپ بڑی لا سکتے ہیں, لیکن جو آپ کا یہ رضاکار کتابیں لایا ہے اس کا تو میں جواب دے دوں کہ سزائے موت ہوگی اس آدمی کو جس نے صحابہ کی گستاخی کی. آپ نے تو تائید کی ہماری اور یہ ریکارڈ پر ہے. میں نے کہا کہ زبانی تکیہ چل سکتا ہے, تحریر میں تکیہ نہیں چل سکتا. بھائی زبانی تو تکیہ چل گیا کہ میں مانتا ہوں. آپ کسی شیعہ سے بات کریں کہ بھئی تم صحابہ کو گالی دیتے ہو؟ نہیں 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 ہم نہیں گالی دیتے. کسی شیعہ سے بات کرو, کسی شیعہ سے کہو کہ تم قرآن کے منکر ہو؟ نہیں نہیں کوئی نہیں. کسی شیعہ سے کہو کہ تم نے عمر فاروق کافر لکھا ہے, تم کافر سمجھتے؟ نہیں نہیں کوئی نہیں, ہم تو صحابی سمجھتے. اور اس کے بعد کہو کہ یہ تمہارے باپ خمینی کی کتاب. تو جو سب جو چلاک شیعہ وہ آگے سے پتا کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ راہ کے ایجنٹوں نے کتاب چھپوائی ہے. وہاں بھی ہمیں کہا گیا کہ انڈیا کی جو تنظیم ہے نا, انڈیا کی خفیہ جاسوسی ادارہ ہے راہ, کہہ رہے یہ اس نے کتاب چھپوائی. میں نے کہا وزیر اعظم صاحب اپنا ڈرائیور بھیجیں اور یہ کتاب جو میری لاہور میں چھپی ہے شیعہ کی, یہ ابھی فلاں کتب خانے سے ملتی ہے 15 روپے کی, ابھی منگوا لیں. اگر مل جائے تو میں سچا, نہ ملے تو میں جھوٹا. اور اس دکاندار سے پوچھو کہ تجھے راہ نے بھیجی ہے افغانستان نے بھیجی ہے؟ یہ کوئی بات ہے؟ جھوٹ بولتے ہو. وہاں پر ساجد نقوی کے نمائندے نے وزیر اعظم کی موجودگی میں تسلیم کیا ہے کہ صحابہ کے گستاخ کو سزائے موت دی جائے, اور میں ساجد نقوی سے کہتا ہوں کہ سپاہ صحابہ تجھے بھاگنے نہیں دے گی. تجھے بھاگنے, تجھے بھاگنے. یہ بات تو 28 ستمبر کی ہے, اور اس کے بعد 30 ستمبر کو لاہور میں جلسہ تھا شیعہ کا، ساجد نقوی کا جلسہ تھا. اگر اپنے دعوے میں شیعہ مخلص تھا تو ساجد نقوی کو وہاں کھڑے ہو کر کہنا چاہیے تھا، دیکھو ہم صحابہ کو مانتے ہیں، ہم نے وزیر اعظم کے سامنے بھی کہا کہ صحابہ کے گستاخ کو سزائے موت ہوگی، ہمارے نمائندوں نے اس کی تصدیق کی ہے، یہ کہنا چاہیے تھا یا نہیں؟ لیکن اس نے آگے سے کیا کہا؟ اس نے وہاں پر یہ کہا کہ جو سپاہ صحابہ کا آدمی ہمیں کافر کہے گا اس کی زبان پر ہم گولی ماریں گے. اس نے یہ کہا کہ آپ پدی کا شوربہ، تو ہمیں گولی مارے گا زبان پر، تیرا باپ خمینی قبر سے نکل کر آ جائے سپاہ صحابہ کا ایک بال بھی بگاڑ نہیں سکا. ٹھیک ہے یا نہیں؟ اور رہی یہ بات کہ اپنے دشمن کو چھپ کر گولی مارنا، یہ کوئی بہادری نہیں، یہ بہادری ہے. اور جنرل فضل حق کو آج شیعہ نے پشاور میں قتل کیا ہے آج، اور یہ بات آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ شیعہ نے 7 ستمبر کو جنگ میں 5 علماء کو قتل کیا، اور 6 ستمبر کو میرے جلسے میں مجھے اور مولانا اعظم طارق کو قتل کرنے کے لیے جلسے میں بم مارا. اللہ تعالیٰ نے بچانا تھا، درمیان میں سٹیج کے درخت تھے، اس کی وجہ سے بم سٹیج پر نہ گرا، فاصلے پہ گریا، اور ابھی ان کا کفر ہماری زبان سے اللہ نے اور واضح کرانا تھا جو اصل بات تھی، تو اللہ نے بچا لیا. تو شیعہ نے وہاں پر ہمارے جلسے میں بم مارا، اور میں آج اس بڑے جلسے میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ لاہور میں ہمارے جلسے میں جو بم مارا گیا وہ بم بھی ساجد نقوی کے کارندوں نے ساجد نقوی کے کہنے پر مارا. 5 علماء کو جو قتل کیا گیا جنگ میں وہ بھی ساجد نقوی کے کہنے پر اس کے غنڈوں نے قتل کیا، اور اس کے بعد خواجہ یوسف کے گھر جو خان گڑھ میں بم مارا گیا وہ بم بھی ساجد نقوی کے کہنے پر اس کے غنڈوں نے پھینکا، اور احمد پور شرکیہ کے قریب کوٹلہ موسیٰ میں جو مولانا عبدالعزیز اور ان کی بیوی کو قتل کیا گیا وہ بھی ساجد نقوی کے بدماشوں نے اور اس کے غنڈوں نے اس کو مارا، اور جو جنرل فضل حق کو قتل کیا گیا یہ بھی ساجد نقوی کے غنڈوں نے مارا. میں آج اس جلسے میں اعلان کرنا چاہتا ہوں ساجد نقوی سپاہ صحابہ نے آج تک قتل و غارت کا فیصلہ نہیں کیا، سپاہ صحابہ نے آج تک تمہیں ماں جان سے ہار دینے کا فیصلہ نہیں کیا. میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کر کہتا ہوں کہ جس دن سپاہ صحابہ یہ فیصلہ کر کے میدان میں اتری اس ملک میں شیعہ کو قتل کرنا ہے، 8 دن کے اندر اس ملک میں کوئی شیعہ زندہ نہیں بچ سکے گا، نہ امام باڑا رہے گا نہ شیعہ رہے گا، چاہے ایران الٹا لٹک جائے چن چن کر شیعہ کو قتل کیا جائے گا جب ہم نے فیصلہ کیا. لیکن یاد رکھو ہم ابھی تک فیصلہ نہیں کر پائے، اس لیے کہ یہ ملک میرا ہے، آبادی میری ہے، شہر میرا ہے، بستی میری ہے، ہم ان بستیوں کو قتل و غارت کا میدان نہیں بنانا چاہتے. لیکن اگر تم باز نہ آئے تو وقت آئے گا اور سپاہ صحابہ یہ پروگرام بنائے گی.
للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، دنیا میں چور بنا لو،
آگ نہیں لگانی، کہاں کہاں آگ لگاؤ گے؟ توجہ، راول پنڈی کے مسلمانوں، جنرل فضل حق کو ساجد نقوی نے قتل کرایا ہے. کس نے قتل کرایا؟ کس نے قتل کرایا؟ ساجد نقوی نے لاہور کی تقریر میں کہا تھا کہ مجھے فضل باطل کا سر چاہیے. یہ لاہور کی تقریر میں کہا، فضل حق کا نہیں فضل باطل کا سر چاہیے. اس نے 30 ستمبر کو تقریر کی، اور تیسرے دن فضل حق کو گولی مار دی گئی. ساجد نقوی کے کائندوں، غنڈوں، بدماشوں، یہ نہیں سمجھنا کہ فضل حق کا اس ملک میں وارث کوئی نہیں. سپاہ صحابہ جس طرح بیوی قاسمی قاری یوسف عبدالصمد کا انتقام تم سے لے گی، اسی طرح فضل حق کا انتقام بھی تم سے لے گی. ساجد نقوی نے کہا کہ پولیس کا جو سپاہی یا تھانے دار ہمیں گرفتار کرنے آئے گا اس کو بھی گولی ماریں گے، تیرا باپ بھی دیکھیں گے کہاں سے آ کر گولی مارتا. میں نے لاہور میں اعلان کیا ہے اور آج یہاں بھی کرتا ہوں کہ پاکستان میں کسی جگہ کوئی شیعہ کسی سنی پولیس کے سپاہی کو نقصان پہنچائے گا تو سپاہی صحابہ پولیس کا ساتھ دے گی. سپاہی صحابہ پولیس کا ساتھ دو گے ساتھ. پاکستان کی پولیس سنیوں کی پولیس ہے، سپاہی صحابہ سنی پولیس کا ساتھ دے گی اور پھر ہم دیکھیں گے کہ شیعہ گندے شیعہ گماشتے اس ملک میں کیسے رہتے ہیں. ٹھیک ہے یا نہیں؟ اگر ساجد نقوی کے اندر اعتماد ہوتا تو وہ بکھلاہٹ میں ایسی بات کبھی نہ کرتا کہ جو ہمیں برا کہے گا اسے گولی ماریں گے. تجھے کیا برا کہے گا؟ تو نے میری ماں عائشہ کو برا کہا، تو نے میرے باپ ابو بکر اور عمر کو گالی دی، تیرے باپ نے خمینی نے، اور خمینی نے فاروق اعظم کو برا کہا. ہم فاروق اعظم کو برا کہنے پر خمینی پر کروڑ مرتبہ لعنت بھیجنا ثواب سمجھتے ہیں. ثواب سمجھتے ہیں یا نہیں؟ لعنت بھیجو ذرا بلند آواز سنا دے. ساجد نقوی نے لاہور میں کہا 30 ستمبر کو جو ہمیں برا زبان کہے گی اسے ہم گولی ماریں گے. آج میں اس راولپنڈی کے شہر میں، ساجد نقوی کے شہر میں، اس کے باپ خمینی پر کروڑ مرتبہ لعنت بھیج رہا ہوں. مجھے بھیجنی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ تو دیکھیں کیوں بھیجتا ہوں، توجہ، کیوں بھیجتا ہوں؟ اس لیے کہ خمینی نے اپنی کتاب کشف اسرار میں، جو کئی مرتبہ پہلے بھی آپ دیکھ چکے، اس کتاب کے 119 صفحے پہ فاروق اعظم کو کافر لکھا. اسی کتاب، توجہ، اسی کتاب کے 113 صفحے پہ اور 114 صفحے پہ خمینی نے لکھا کہ ابو بکر، عمر، عثمان، ابو عبیدہ، یہ رسول اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو انہوں نے چمٹا لیا تھا. کیوں؟ تاکہ ہمیں حکومت ملے. اگر ان کو یقین ہو جاتا، توجہ، اگر ان کو یقین ہو جاتا کہ رسول اللہ کی دشمنی کر کے بھی ہمیں حکومت مل جائے گی تو یہ ایک لمحے میں نبی کی دشمنی کرتے اور حکومت لے لیتے، نبی کا ساتھ کبھی نہ دیتے. اور خمینی نے، توجہ، خمینی نے اسی کتاب کے 114 صفحے پہ لکھا کہ رسول اللہ کے تمام صحابہ ایسے تھے کہ جنہوں نے دل سے کبھی نبی کا کلمہ نہیں پڑھا تھا. 114. توجہ. اور اسی کتاب کے 107 صفحے پر خمینی نے کہا، 107 صفحے پہ، میں ایسے رب کو رب تسلیم نہیں کرتا جس نے عثمان اور معاویہ جیسے بدکماش لوگوں کو خلیفہ بنا دیا. یہ خمینی کتاب ہے اور میرے ہاتھ میں یہ ایک ابھی نیا ایڈیشن صفحہ ہے. کتاب کا نام ہے تاریخ اسلام. کیا نام ہے؟ یہ اسلام کی تاریخ لکھی گئی ہے. بشیر ٹیکسلا والا، محمد بشیر ٹیکسلا، یہ جہنم رسید ہو چکا ہے. ہو چکا ہے یا نہیں؟ ہو چکا ہے. یہ بشیر ٹیکسلے والا، اس نے یہ کتاب لکھی اور اس کتاب میں اس ملعون نے پیغمبر کے صحابہ کو کھلے عام منافق لکھا. یہ دیکھیے 287 صفحہ. نام کیا ہے؟ تاریخ اسلام کا. چھپی کہاں سے؟ شیعہ جنرل بک ایجنسی، انصاف پریس، ریلوے روڈ، لاہور. ابھی بھی ملتی ہے. راہ کے راہ کی ایجنسیوں کی کرامہ دینے والوں کے راہ نے کتاب چھاپی ہے, جاؤ جا کر خریدو, پتا کرو کہ واقعی راہ نے چھاپی ہے یا شیعہ نے چھاپی ہے. اس کتاب کے 387 صفحے پہ عنوان ہے واقعہ اقبال. اس عنوان پر کو قائم کر کے یہ ملعون کہتا ہے کہ جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آ رہے تھے تو کچھ منافقین نے منصوبہ بنایا کہ جب حضور عقبہ کے اوپر سے گزرنے لگے تو آپ کی سواری کو بھڑکا دیا جائے تاکہ حضور نیچے گر جائے. سرکار دو عالم کو اس سازش کا علم ہو گیا. آپ نے بحکم خدا بچاؤ کی تدبیر اختیار کی, حذیفہ بن یمان اور عمار بن یاسر کو ساتھ لیا اور صحیح سلامت عقبہ سے گزر گئے. منافقین خائب و خاسر ہو گئے. حضور نے ان منافقوں کے نام جناب حذیفہ کو بتا دیے تھے اور ایک معینہ مدت تک اس کے ذکر نہ کرنے کا حکم دیا تھا. وہ منافقین کون کون سے تھے؟ پہلا منافق نعوذ باللہ ابو بکر. توجہ توجہ, پہلا منافق ابو بکر, دوسرا عمر, تیسرا معاویہ, چوتھا ابو سفیان, پانچواں طلحہ, چھٹا سعد بن ابی وقاص, ساتواں ابو عبیدہ بن جراح, آٹھواں ابو العاور, نواں مغیرہ بن شعبہ, دسواں سالم غلام ابی حذیفہ, گیارہواں خالد بن ولید, بارہواں عمر بن عاص, تیرہواں ابو موسیٰ اشعری, چودہواں عبد الرحمن بن عوف. شیعوں, ان کتابوں کے چھپ جانے کے بعد سپاہ صحابہ کا ایک بچہ بھی اس دھرتی پہ موجود ہے تمہیں کھلے عام کافر کہتا رہے. میں نے پہلے کہا کہ کتا اللہ سے بات مت کرو, کھوتی غریب کا کی قصور ہے گل. یہ میرے ہاتھ میں اور کتاب ہے, یہ تازہ کتاب چھپی, اس کا چوتھا ایڈیشن چھپ چکا ہے. چوتھا ایڈیشن, کتاب کا نام ہے شیخ ثقیفہ. کتاب کے ٹائٹل پر ابو بکر کا نام لکھا ہے اور اس کے نیچے نعوذ باللہ کتے کا کارٹون بنایا گیا ہے. یہ کتاب اوپر ابو بکر کا نام لکھا, نیچے نعوذ باللہ کتے کا فوٹو بنایا گیا. یہ پاکستان ہے, یہ اسلام کے نام پہ ملک بنا ہے, یہ پیغمبر کے دین کے نام پہ ملک بنا ہے. وہ صدیق جو 1400 سال سے رسول اللہ کے ساتھ سویا ہوا, وہ صدیق جس صدیق کے بارے میں قرآن کی 9 آیتیں اتری, اگر قیامت دن یہ صدیق اکبر اللہ کی عدالت میں آ کر کہے کہ اللہ کے رسول کی عدالت میں کہے کہ اے پیغمبر میں نے تو تیری عزت کے لیے بیٹی بھی تیرے قدموں پہ لٹا دی تھی, میں نے تو تیری آبرو کے لیے ٹاکیوں کے کپڑے پہنے تھے اور پاکستان میں میرا نام لکھ کر کتے کے فوٹو بنائے گئے. مولوی چپ رہا, پیر چپ رہا, چودھری چپ رہا. مجھے بتاؤ پنڈی کے مسلمانوں, کیا جواب دو گے قیامت کے دن صدیق اکبر کو؟ اس کتاب کے چھپ جانے کے بعد بھی ہم خاموش رہے؟ اس سے بڑا کوئی کافر ہو سکتا ہے؟ اس طرح کی کوئی بدمشی یہودی عیسائی سکھوں نے کبھی نہیں کی. اس لیے میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ شیعہ ہندوؤں سکھوں عیسائیوں اور یہودیوں سے بھی بڑا کافر ہے یا نہیں ہے. یہ میرے ہاتھ میں ایک اور کتاب, توجہ ہے, بات آپ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ کتاب ہے, کتاب کا نام ہے تحفہ حنفیہ. کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ تحفہ حنفیہ. کتاب لکھنے والا غلام حسین نجفی ہے. یہ کتاب بھی میں نے وزیر اعظم کو دکھائی اور اس کتاب پر بڑا شور اٹھا تھا پورے حال میں. مولانا عبدالستار خان نیازی کے چہرے پہ ڈھال آیا اور انہوں نے ان کی آنکھوں سے آنسو نکلا. انہوں نے رو کر کہا اس حرام زادے کو سزا ملے گی. اور توجہ, یہ کتاب تحفہ حنفیہ, خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس سٹیج پر اس کی عبارت پڑھ کر نہیں سنائی جا سکتی. ماں بہن کی گالی صحابہ کو اس کتاب, ماں بہن کی گالی, کوئی تصور کر سکتا ہے؟ اللہ ہو, اس کا ایک حوالہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے. نقل کفر, کفر نباشد, خاکم بدھن, اللہ مجھے معاف کرے, سو مرتبہ معاف کرے, یہ 250 صفحے دے. یہ ملون کہتا ہے کہ ابو بکر اور عمر اور عثمان کا نام انسان اپنی شرمگاہ پر لکھے تو یہ باعث اجر. حسین نجفی لاہور میں جامعہ المنتظر شیعہ کا سب سے بڑا مدرسہ پاکستان کا, اس کا صدر مدرس ہے, اور اپنی اس رسوائے زمانہ کتاب تحفہ حنفیہ کے 250 صفحے پہ پیغمبر کے خلفاء کو کتنی بڑی گالی دیتا. اس گالی کے بعد کوئی گنجائش ہے چپ کر جانے کی؟ اس گالی کے بعد کیا ہونا چاہیے تھا؟ اس گالی کے بعد چاہیے یہ تھا کہ میں اور آپ کفن سر پہ باندھ کے سڑکوں پہ نکل آتے. اس گالی کے بعد چاہیے یہ تھا کہ چن چن کر شیعہ کا اس ملک سے خاتمہ کر دیا جاتا. اس گالی کے بعد چاہیے یہ تھا کہ ان کتابوں کو چوراہوں میں آگ لگا دی جاتی. چاہیے تھا یا نہیں چاہیے؟ میرے بھائیوں, اس کفریہ لٹریچر کے بعد, اس کفریہ تحریر کے بعد مجھے آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے. مجھے توجہ, اس کفریہ لٹریچر کے بعد آرام سے بیٹھ جانا چاہیے یا شیعہ کے کفر کو اشتزمام کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ شیعہ کو ننگا کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اور میں آج واضح کرنا چاہتا ہوں, شیعو, تم ہمارے علماء کو قتل کرا کے ہماری منزل کو قریب کر رہے ہو. میری بات پہ غور کرو, تم یہ کتابیں لکھ کر ہمارا راستہ خود ہموار کر رہے ہو اور اپنے لیے ہلاکت کے گڑھے کھود رہے. جنرل فضل حق کو تم نے قتل کرایا, آج تم بچ جاؤ گے؟ تم سلامت رہ جاؤ گے؟ ساجد نقوی, جو گولی فضل حق کو لگ سکتی ہے وہ تیرے دماغ کی کھوپڑی کو بھی پار کر سکتی ہے. کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے؟ اور میں آج پاکستان کے, پنجاب کے حکمرانوں سے کہتا ہوں اور وفاقی حکومت سے کہتا ہوں کہ آج تک جب سے سپاہی صحابہ بنی ہے میں نے اور میرے قائد مولانا حق نواز سندھوی نے کبھی اس بات پہ نہیں سوچا کہ ہم نے تشدد کرنا. یہ بات یاد رکھیں, جب سے سپاہی صحابہ قائم ہیں میں مسجد میں کھڑا ہوں, اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں, اور مولانا حق نواز کی شہادت کے بعد 40 جنازے اٹھے, ہم نے جنازے اٹھائے ہیں, دکھ اٹھائے ہیں, یتیم بچے دیکھے ہیں, بیوہ عورتوں کی باتیں سنی ہیں, لیکن ہم نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ ہم نے قتل و غارت کرنی ہے, ہم نے شیعہ کو مارنا ہے, ہم نے چوراہوں میں ان کو قتل کرنا ہے. یہ فیصلہ ہم نے نہیں کیا اور نہ ہم نے اس پر سوچا. لیکن جس راستے پر شیعہ چل رہا ہے, جس راستے پر شیعہ آ چکا ہے, جس کی ذمہ داری برائے راست پاکستان کے وزیر اعظم پر ہے, جب میں چیخ رہا ہوں کہ پاکستان میں ایران کا سفارت خانہ شیعہ کو پیسہ اور اسلحہ اور لٹریچر دے کر سنیوں کے مقابلے میں جنگ کے لیے کھڑا کر رہا ہے, حکومت خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. اگر یہی سلسلہ رہے گا, اگر یہی گفتگو رہے گی, اگر یہی انداز رہے گا, تو میں آج اللہ کے گھر میں کہتا ہوں کہ ہم مجبور ہوں گے, اور وہ وقت قریب آ چکا ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم نے کس کس کو قتل کرنا. ہمیں اس بات کو سوچنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے. مجبور کیا جا رہا ہے یا نہیں؟ اور جس راستے پر شیعہ چل رہا ہے, شیعہ انشاءاللہ تم نیست و نابود ہو جاؤ گے, اور تمہارا نام لینے والا بھی اس دھرتی پر پھر کوئی نہیں ہوگا. آج تو نواز شریف کہتا ہے, غلام عیسیٰ خان کہتا ہے کہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے, شیعہ کو کچھ نہ کہو, یہ اقلیت ہے, اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے, آج یہ کہتا ہے. لیکن شیعہ جس راستے پہ تمہارے باپ ساجد نقوی نے تمہیں لگایا ہے, اس راستے پر تمہارا اس دھرتی پہ نام نہیں ہوگا, اور تمہاری ہمدردی کرنے والا کوئی حکمران بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ میری بات کی گہرائی کو پا چکے ہیں, سمجھتے ہیں؟ اور شیعہ ہمیں مجبور کر رہا ہے, میں آج پھر کہتا ہوں کہ شیعہ ہمیں مجبور کر رہا ہے کہ ہم عدالت اور قانون کا دروازہ چھوڑ کر ہم اپنے ہاتھ سے انتقام لینے کے لیے کاروائی کریں. یہ شیعہ ہمیں مجبور کر رہا ہے. اور جو صورت شیعہ نے پیدا کر دی اس کے بعد ہم مجبور ہیں, ہم پروگرام بنائیں اس بات پر مجبور ہیں کہ ہم بھی پروگرام بنائیں, ہم بھی مسلح جد و جہد کریں, ہم بھی کہیں کہ ہمیں بھی ساجد نقوی کا سر چاہیے, ہم بھی مجبور ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ہمیں فلاں فلاں ملا کا سر چاہیے. ساجد نقوی تو نے تو یہ کہا کہ جو ہمیں کافر کہے گا اس کی زبان پہ گولی لگے گی. میں تمہیں کافر کہہ رہا ہوں, اور میں تجھے چیلنج کرتا ہوں کہ تو اپنی زبان سے یا اپنی تحریر سے ابو بکر کو کافر کہہ کر دکھا. ابو بکر و عمر کو اپنی زبان سے کسی جلسے میں کافر کہہ کے دکھا, اگر تو زندہ بچ کے چلا گیا تو پھر ہمارا نام بھی بدل دینا, بازار میں بیچ دینا, یا چھاپا خانے کا نام لکھے بغیر کتاب لکھ کر بھیج دینا, یہ کوئی بہادری نہیں. عقیدہ تو تیرا بھی یہی ہے, کسی جلسہ عام میں ابو بکر کو کافر کہہ کر دکھا, پھر دیکھیں گے تو بچتا کیسے ہے اور جاتا کہاں ہے. اور میں سپاہی صحابہ کے کارکنوں سے کہتا ہوں کہ ہم اس کا فیصلہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے کسی جلسے میں, کسی محفل میں کوئی شیعہ صحابہ کو برا کہے تو ہم تمہیں بھی جو ہم دیں گے تمہیں ماننا پڑے گا. ماننا پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ مانو گے. جنگ میں پچھلے دنوں سپاہی صحابہ کے پر امن جلوس پر شیعہ نے فائرنگ کی یا نہیں کی؟ سپاہی صحابہ کا ایک کارکن شہید ہوا, اور شیعہ نے مسجد میں آگ لگائی, اس سے 200 قرآن جل گئے. 200 قرآن